बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران پہلی مجلس. جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے. سلام قبول فرمائیں. سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حبیب اللہ پور احمدی. اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے. اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام انداز جہاں. انداز جہاں پروگرام کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا صبح امید. اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروں کے. اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا. سامعین، ریڈیو تہران سے پیش خدمت ہیں عالمی خبریں. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، سماعت فرمائی عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نے کہا ہے کہ پڑوسی ملکوں کو ایران خاص اہمیت دیتا ہے. ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی نے پابندیوں کے خاتمے کی غرض سے ویانا میں جاری مذاکرات کو مثبت اور پیش رفت کا حامل قرار دیا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ افغان جنگ میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو پہنچا ہے اور اب اسی کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے. اور روس کے نائب وزیر خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ ایران کے خلاف پابندیاں ختم کرانے کے لیے ویانا مذاکرات میں سمجھوتے کے حصول کی امید بڑھتی جا رہی ہے. خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل. ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نے کہا ہے کہ پڑوسی ملکوں کو ایران خاص اہمیت دیتا ہے. ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے پڑوسی ملکوں میں ایران کے سفرا اور نمائندہ دفاتر کے سربراہوں کے ساتھ پیر کو ہونے والی ایک نشست میں کہا کہ ہر طرح کی غلط فہمی اور کشیدگی کا خاتمہ تمام شعبوں، خاص طور سے اقتصادی، دفاعی اور سیکورٹی کے شعبوں میں ہم جہتی تعاون کی توسیع و تقویت، نیز اسٹریٹجک شراکت پڑوسی ملکوں کے سلسلے میں ایران کی خارجہ پالیسی میں اہم ترجیحات رکھتی ہیں. انہوں نے امریکہ کی زوال پذیر اور شکست سے دوچار طاقت اور نئی ابھرتی طاقتوں کے روز افزوں فروغ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ علاقے سے امریکہ کا انخلا، عراق، افغانستان اور مغربی ایشیا میں اس کی پالیسیوں کی شکست اور ناکامی کا شاخسانہ ہے. علی شمخانی نے کہا کہ یمن کی جنگ میں عرب اتحاد کی شکست دفاعی طاقت کے توازن کے تحفظ کے لیے حزب اللہ لبنان کا پختہ عزم اور غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں ایک اہم طاقت کی حیثیت سے غزہ کا نمایاں ہونا علاقے میں رونما ہونے والی نئی تبدیلیوں کے واضح نمونے ہیں. ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی نے پابندیوں کے خاتمے کی غرض سے ویانا میں جاری مذاکرات کو مثبت اور پیش رفت کا حامل قرار دیا ہے. پریس ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی نے ویانا میں 4+1 گروپ کے ساتھ جاری مذاکرات کے بارے میں کہا کہ تہران نے اختلافات کے حل کے لیے ضروری اصلاحات اور تجاویز دیگر فریقوں کو پیش کر دی ہیں، تاہم ان کی جانب سے کسی قسم کی تجاویز یا اقدام ابھی سامنے نہیں آیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے اور ایٹمی اقدامات جیسے دو معاملات سے جڑے متعدد ذیلی معاملات پر اختلافات پائے جاتے ہیں، اور یہ اختلافات 6ویں ویانا مذاکرات کے دوران تیار کیے جانے والے مسودے میں بھی پوری طرح واضح ہیں۔ خفیہ اطلاعات فراہم کرنے والا ایرانی ماہرین کا تیار کردہ پہلا بحری جہاز عنقریب بحریہ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ہمارے نمائندے کے مطابق بحریہ کے سربراہ ایڈمیرل شہرام ایرانی نے کہا کہ خفیہ اطلاعات فراہم کرنے والا یہ بحری جہاز مکمل طور پر ایرانی ماہرین نے ڈیزائن کیا ہے اور اپنی تیاری کے آخری مراحل میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بحری جہاز ملکی دفاع کے لیے معلومات جمع کرنے کی غرض سے جاسوسی مشن انجام دے گا۔ ایڈمیرل شہرام ایرانی نے بتایا کہ یہ بحری جہاز جاسوسی کے تمام تر جدید آلات کے علاوہ دفاعی ساز و سامان سے بھی لیس ہے۔ عمان کی مسلح افواج کی منصوبہ بندی اور آپریشنل امور کے نائب سربراہ نے تہران میں ایران کی مسلح افواج کے سربراہ سے ملاقات کی ہے۔ عمان کی مسلح افواج کی منصوبہ بندی اور آپریشنل امور کے نائب سربراہ بریگیڈیئر عبدالعزیز بن عبداللہ المنظری نے، جو ایک وفد کے ہمراہ ایران کے دورے پر پیر کو تہران پہنچے ہیں، ایران کی مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل محمد باقری سے ملاقات کی۔ تہران میں ہونے والی اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے دفاعی تعلقات اور تعاون کی توسیع کے طریقوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس ملاقات میں فریقین نے فوجی تربیت، دہشت گردی کے خلاف مہم اور اغیار کی مداخلت کے بغیر علاقے میں قیام امن کے بارے میں بھی گفتگو کی۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ افغان جنگ میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو پہنچا ہے اور اب اسی کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں پیر کے روز ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان کی جنگ میں امریکہ کا سب سے زیادہ ساتھ دیا، لیکن آج امریکہ کہہ رہا ہے کہ وہ پاکستان کی وجہ سے افغانستان میں کامیاب نہیں ہوا۔ عمران خان نے امریکی عہدیداروں اور تھنک ٹینک کے اس طرح کے بیانات پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے اتحادی ممالک میں سے کسی نے بھی اتنی بڑی قربانی نہیں دی جتنی پاکستان نے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان جنگ میں پاکستان نے 80,000 لوگوں کی قربانی دی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی اتنی بڑی قربانیوں کے بعد بھی کسی بھی مغربی ملک کے اخبار نے پاکستان کی تعریف نہیں کی، بلکہ پاکستان کو بدنام کرنے کی ہی کوشش کی۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ غلطیاں امریکہ اور مغربی ممالک کر رہے ہیں اور قربانی کا بکرا پاکستان بن رہا ہے۔ پاکستان میں کورونا کے نئے ویریئنٹ اومیکرون کے پہلے کیس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ کراچی میں آغا خان میڈیکل یونیورسٹی نے تصدیق کی ہے کہ کراچی کی ایک مریضہ میں اومیکرون کی تشخیص ہوئی ہے۔ آغا خان میڈیکل یونیورسٹی کی انتظامیہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مریضہ اپنے گھر میں قرنطینہ میں ہے اور اس کی صحت بہتر ہو رہی ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک کسی اور مریض میں اومیکرون کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ ہندوستان میں پارلیمنٹ پر دہشت گردانہ حملے کی 20ویں برسی کے موقع پر اس حملے میں مرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ہندوستان کے نائب صدر اور راجیہ سبھا کے چیئرمین وینکیا نائیڈو، لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس پر دہشت گردانہ حملے کی 20ویں برسی پر پیر کے روز مرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کرنے اور پھولوں کی چادر چڑھانے کے پروگرام میں شرکت کی۔ کئی ممبران پارلیمنٹ اور رہنماؤں نے 2001 کے دہشت گردانہ حملے میں مارے جانے والے سیکورٹی اہلکاروں کو یاد کیا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امیت شاہ اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سمیت کئی لیڈروں نے پارلیمنٹ حملے میں دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے مارے جانے والے سیکورٹی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا تھا۔ روس کے نائب وزیر خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ ایران کے خلاف پابندیاں ختم کرانے کے لیے ویانہ مذاکرات میں سمجھوتے کے حصول کی امید بڑھتی جا رہی ہے۔ روس کے نائب وزیر خارجہ سرگئی ریابکوف نے پیر کے روز روسی خبر رساں ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت پہلے کے مقابلے میں سمجھوتے کے حصول کی امید کافی بڑھ گئی ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ مذاکرات میں پیش رفت کا عمل یوں ہی جاری رہے گا۔ روس کے نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ ایٹمی معاہدے کے بارے میں ایران کی تجاویز سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایٹمی معاہدے کی بحالی کے تعلق سے خاصا سنجیدہ ہے۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے مغربی کنارے کے شہر نابلس کے قریب ایک فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر شہید کر دیا ہے۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی ماعا کے مطابق غاصب صہیونی فوجیوں نے قدیم نابلس شہر اور العین کیمپ پر حملے کیے، جس کے دوران فلسطینی نوجوانوں سے ان کی جھڑپیں بھی ہوئیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ قدیم نابلس پر حملے کے دوران صہیونی فوجیوں نے پتھروں سے مزاحمت کرنے والے فلسطینیوں کو براہ راست فائرنگ کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ایک فلسطینی نوجوان سر پر گولی لگنے سے شہید ہو گیا۔ عراقی فوج اور عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے داعش کے باقی بچے عناصر کا صفایا کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کیا ہے۔ عراق کے سیکورٹی ذرائع کے مطابق عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے ہمرین کے پہاڑی سلسلے میں چھ طرف سے داعش کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی شروع کیے جانے کی خبر دی ہے۔ دیالہ میں الحشد الشعبی کے کمانڈر نے کہا کہ داعشی عناصر کو پکڑنے کے لیے بغداد کرکوک شاہراہ کے درمیان واقع ہمرین پہاڑی سلسلے اور قرب تپا میں چھ طرف سے مشترکہ سیکورٹی آپریشن شروع کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمام علاقے فوج اور رضاکار فورس کے مابین تقسیم کر دیے گئے ہیں، جن میں سے دیالیہ الحشد الشعبی فورس کے حوالے ہوا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ہندوستان میں کسانوں کی تحریک کا خاتمہ۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں ہندوستان کے سینئر اور سرکردہ طرز نگار سورب کمار شاہی صاحب۔ جی، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت نے کسانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ حکومت نے گھٹنے ٹیکے یا حکومت کوئی اور آگے کا پروگرام اس سلسلے میں تیار کر رہی ہے؟
دیکھیں، اگر آپ پورے اس گھٹنا کرم کو دیکھیں، پورے جو سیریز آف ایونٹس کو دیکھیں گے، تو اس سے تو یہ بڑا کلیئر ہے کہ ایک ٹیمپرری سیٹ بیک جو ہے وہ حکومت کو لگی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وہ ٹیمپرری سیٹ بیک اس لیے لگی ہے کہ ایک بہت ہی نایاب طریقے کا ایک جو پروٹیسٹ ہے وہ آلموسٹ ایک سال سے اوپر سے چلایا جا رہا تھا، اور جس کو کئی طریقے سے ڈیمونائز کرنے کی، اپنے راستے سے ہٹانے کی تمام طرح کی کوششیں کی گئی، لیکن پروٹیسٹ جو ہے وہ اپنے راستے سے نہیں ہٹا۔ تو اس لیے یہ سیٹ بیک تو گورنمنٹ کو ہے، لیکن اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو اپنی غلطی سمجھ آ گئی ہے یا وہ کوئی کسانوں کے یا جنرل پبلک کے لارجر انٹرسٹ میں ایسا وہ کر رہی ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. چونکہ یہ ایک فاسسٹک ٹینڈنسی والی حکومت ہے تو اس میں یہ جو اسٹیپ بیک کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. آپ اگر ورلڈ میں ہسٹری دیکھیں تو آپ پائیں گے کہ یہ اسٹیپ بیک نہیں ہوتی. وہ اگر اسٹیپ بیک کرتے بھی ہیں تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی حملہ, اس سے بڑا کوئی آن سلاٹ وہ کرنے والے ہوتے ہیں. جہاں تک کرشی قانون کا سوال ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی فی الحال چونکہ الیکشنز ہونے والے ہیں اور تمام یو پی کے الیکشنز ہیں اور بھی پنجاب میں الیکشنز اور تمام صوبوں میں الیکشنز ہیں, اس کے بعد پھر 2024 میں جنرل پولز بھی ہے, تو اس کو لے کے یہ جو ہے سرکار نے اس پہ جو ہے قدم پیچھے کیے ہیں. لیکن جیسے ہی اسے یہ لگے گا کہ وہ اور مضبوطی سے اگلے چناؤ میں جیت کے آ گئی ہے تو اس کے بعد وہ پھر سے ایک آن سلاٹ اس پہ کرے گی.
طارق صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بلکہ رابطے میں ہیں کسان رہنما ہریش ہون صاحب. آداب عرض ہے جناب.
جی
ہریش صاحب, میری آواز سن رہے ہیں آپ؟
جی آپ کی آواز آ رہی ہے.
جی آپ کے کیا سارے مطالبات مان لیے ہیں گورنمنٹ نے؟
دیکھیے ہماری جب آخری بار گورنمنٹ سے وارتا ہوئی ہے چٹھی کے مادھیم سے تو ہم نے ایک 6 سوتری مانگ پتر سرکار کو دیا تھا, اور اس 6 سوتری مانگ پتر میں سرکار کے ساتھ جو سمجھوتا ہوا, کیونکہ 3 بلوں کو واپسی لینے کے لیے تو سرکار نے پہلے ہی گھوشنا کر دی تھی, لیکن اس کے بعد جو وارتا ہوئی تو اس پہ ایم ایس پی ایک بہت بڑا وشے تھا جو ہمارے پورے ہندوستان کا, ہمارے دیش کے ہر کسان کا وشے ہے. اس پہ سرکار نے ایک کمیٹی بنانے کی گھوشنا کی ہے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یدی آپ ہماری جتنی بھی گھوشنائیں دیکھیں گے تو ہم نے یہ اسپشٹ کیا ہے کہ ہم نے اپنا آندولن استھگت کیا ہے, کیونکہ ہم نرنتر اس بات پر نظر بنائے ہوئے ہیں پوری طرح سے کہ سرکار نے جو وعدہ کیا ہے, سرکار نے جو سمجھوتا کیا ہے, اس کو عملی جامع کتنے سمے میں اور کس طرح سے پہنا.
ہریش صاحب سرکار نے کیا کوئی آپ کو ٹائم دیا ہے؟
سرکار نے ابھی کوئی سمے نہیں دیا ہے, لیکن ہم نے سرکار کو سمے دیا ہے.
وہ کیا سمے, کیا ٹائم دیا آپ نے؟
ہمارے سنیوکت کسان مورچے کی اگلی بیٹھک 15 جنوری کو ہم دلی میں کریں گے, کیونکہ ہم برابر یہ نظر بنائے ہوئے ہیں کہ سرکار نے جو ہمارے ساتھ سمجھوتا کیا ہے جن مدوں پر, جن وشے پر, سرکار کتنی سمویدنشیل ہے اور سرکار کتنی گمبھیر ہے, کیونکہ یہ وشے پورے دیش کے انداتا کا ہے. تو ہم پوری طرح سے اس پر نظر بھی بنائے ہوئے ہیں اور اس کو عملی جامع سرکار کے مادھیم سے ہی پہنوائیں گے. کسان اپنے حق, اپنی فصل کو پوری طرح سے سرکشت کرنے کی آج اس پوزیشن میں آ چکا ہے, کیونکہ بھارت میں, یہ ہمارے ملک میں کسان نے اکٹھا ہو کے اپنے لیے لڑنا سیکھ لیا.
جی لیکن مودی جی نے اپنے خطاب میں تو یہ کہا تھا کہ ہم کسانوں کے ایک طبقے کو نہیں سمجھا پائے, اور انہوں نے جس تقریر میں قوانین کو واپس لینے کا اعلان کیا تھا اسی تقریر میں انہوں نے ان قوانین کی جم کا تعریف کی تھی اور کہا تھا کہ ملک کے بیشتر کسانوں نے اس کی حمایت کی ہے. ہریش صاحب
دیکھیے اس بات کا جو جواب ہے جب وہ میڈیا میں آتے ہیں پردھان منتری جی تو الگ طرح سے بات کرتے ہیں, لیکن سنسد میں جہاں وپکش بھی اور بھارت کے کسان بھی اس بات پر بحث کی بات کرتے ہیں کہ آپ یہ 3 بل واپس لے رہے ہیں, اس پہ بحث ہونی چاہیے, اس پر ایک ڈیبیٹ ہونا چاہیے ہاؤس میں, لیکن اس سے بھاگ جاتے ہیں. تو وشے یہ نہیں ہے کہ کن شبدوں کو لے کر, ان کی ووکیبلری ان کے حوالے ہے, شبدوں کا کیا اپیوگ کیا انہوں نے, لیکن یہ بات سچ ہے کہ جو قانون لائے گئے تھے جن کے لیے بھارت کا کسان آندولن کر رہا تھا, کیونکہ کسان کو یہ سمجھ آ گیا تھا کہ اس کی فصل اور نسل دونوں کارپوریٹ کے ہاتھوں لوٹی جائیں گی, اور پردھان منتری جی کو پورا ایک ورش لگا اس بات کو سمجھنے میں. یہ ہمارا درباگیا ہے, یہ میرے دیش کا بھی درباگیا ہے کہ پورا ایک ورش لگتا ہے اور 750 سے زیادہ کسانوں کی شہادت لگ جاتی ہے, تب سمجھ میں آتا ہے حکومت کو کہ ہاں کسان سچ کی لڑائی لڑ رہا ہے, کسان اپنی فصل اور نسل کی لڑائی لڑ رہا ہے. بات ووکیبلری کی ہو سکتا ہے کہ الگ شبدوں کو اپیوگ کر کے انہوں نے جو کہا ہے, میں شبدوں پہ نہیں جاتا, لیکن میں یہ سچ بتاؤں گا کہ ہندوستان, میرے ملک کا کسان اپنے وطن کی روٹی کو بچانے کے لیے پورا سنگھرش کر رہا تھا اور اس میں کامیاب ہوا ہے. یہ روٹی کی جیت ہے, کیونکہ جس طرح سے میں ایک ادھارن کے طور پہ آپ کو دوں کہ ایسنشل کمیڈیٹی ایکٹ میں امینڈمنٹ کر کے جب سرکار کھادیہ سامگری پر اسیمت بھنڈارن کی آزادی دی ہے تو کہیں نہ کہیں جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ روٹی کو ویپاری کی تجوری میں قید کرنا چاہتی ہے, تو پورے ملک کی روٹی تجوری میں نہ قید ہو جائے, آج دیش کے کسان نے اس کو بچایا.
جی میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں ہریش صاحب. سوربھ ہندوستان میں بہت سے لوگ ہیں ایسے بھی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے دیر سے صحیح لیکن صحیح اعلان کیا, دیر آئے درست آئے, تو کیا یہ صحیح ہے یہاں پر یہ مقولہ کہ دیر آئے درست آئے؟
دیکھیے درست تو آئے, دیر اور درست والا یہاں پہ ہم اپلائی اس لیے نہیں کر سکتے کہ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ قانون کس طرح سے پاس کیے گئے اور پھر دیکھیں کہ قانون کس طرح سے واپس لیے گئے. جب پاس کیا گیا تو آپ نے دیکھا, آپ سب نے, پوری دنیا نے دیکھا راجیہ سبھا میں کس طرح کی بدماشی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, کس طرح سے جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ ریم روڈ کر کے آپ نے بل کو سارے ہنگامے کے بیچ میں آپ نے وائس ڈویژن میں اس کو کہہ دیا کہ یہ پاس ہو گئی ہے, جبکہ آپ کو پتا تھا کہ راجیہ سبھا میں آپ کے پاس نمبرز نہیں تھے. تو ایک ڈیموکریٹک ٹریڈیشن کا بالکل مذاق اڑاتے ہوئے جو ہے وہ اس کو پاس کیا گیا. جب واپس لیا گیا تب اس پہ جب بحث ہونے کی بات ہوئی تو پھر ہنگامے میں پھر اسی کو وائس ووٹ سے وہ جی اس کو جی پاس کر دیا گیا. تو یہ کیا ہے, کیا ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے کیا؟ یہ کہ یہ راجا کا راج دربار ہے کیا, یا منادی ہوگی کہ ایک آدمی جو ہے وہ آتا ہے منادی کرتا ہے کہ جی بل ایسے پاس ہو گئی, پھر آ کے منادی کرتا ہے کہ جی نہیں بل جو ہے ہم واپس لے رہے ہیں. ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے, یہاں پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے, قاعدے سے اس پہ بحث ہونی چاہیے, ریپرزنٹیشنس بلائی جانی چاہیے تھی. تو یہ جو طریقہ ہے یہ طریقہ ہی بتاتا ہے کہ آپ کے من میں چور ہے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کسانوں کے ہت میں آپ نے بات کی تھی اور کسانوں کے ہت میں بل جو ہے وہ لائی گئی, تو بھائی آپ کسانوں سے بات کریں نا. کسان کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں چاہیے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زیادہ پتا ہے کسانوں کے حق کی بات, مطلب کسان جو خود جس اپنے حق,
لیکن
حق
ان کا تو یہ کہنا ہے کہ ملک کے زیادہ تر کسان ان قوانین کے حق میں تھے.
ہاں سورب ریپیٹ کریں سوال.
جی سورب صاحب, میرا سوال یہ تھا کہ وزیر اعظم مودی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ دیش کے ملک کے زیادہ تر کسان ان قوانین کے حق میں تھے, کچھ لوگوں کو ہم نہیں سمجھا پائے اس لیے ہم واپس لے رہے ہیں.
اب دیکھیں اب ہر للن ترانی کا کیا جواب آدمی دے, مطلب دیش میں زیادہ کسان جو ہے اس کے پکش میں تھے کہ آپ نے سروے کیا, آپ نے کیا رائے شماری کروائی ہے, کیا کروایا آپ نے, کیا گورنمنٹ کی کوئی ایجنسی جا کے واکس پاپ کر رہی ہے سڑک پہ, کیسے آپ کو پتا کہ جو یہ میجورٹی ہیں اس ملک میں کسان وہ اس قانون کے حق میں تھے, اور کہاں تھے وہ کسان؟ اگر قانون کے حق میں تھے تو وہ کاؤنٹر پروٹیسٹ کرتے, کاؤنٹر پروٹیسٹ میں تو بی جے پی کے کسان نیتا آتے تھے, کسان کہاں آتا تھا, مجھے تو نہیں دکھا. تو یہ سب لنترانی ہے, ہر لنترانی پہ اس کا جواب دینا جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں.
جی حریش صاحب, آپ لوگوں کی تو مطالبات کی ایک فہرست تھی کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے یہ ہو جائے, جس میں یہ بھی تھا کہ کسانوں کے خلاف جو سینکڑوں کسانوں کے خلاف مقدمات ہیں وہ واپس لیے جائیں, اسی طریقے سے جو لوگ 750 جو موتیں ہوئی ہیں تحریک کے دوران ان کے اہل خانہ کو معاوضہ دیا جائے, لکھیم پور میں جو کچھ ہوا ہے اس کے نتیجے میں آپ مطالبہ کر رہے تھے کہ جو اجے مشرا ہیں وزیر مملکت برائے داخلہ امور, ان کا استعفیٰ لیا جائے. تو یہ سارے مطالبات پر کوئی بات بنی حکومت سے آپ کی؟
ہاں میں آپ کو بتا دوں, میں نے ابھی بھی پہلے آپ کو بتایا کہ ہم نے 6 سوتری مانگوں کے ساتھ سرکار سے بات کی تھی, اور حکومت سے جو ہماری بات بنی اس پہ تمام مقدموں کو واپس لینے کی بات ہو گئی ہے, اور جو بھی ہمارے کسان ساتھی شہید ہوئے تھے ان کو ایک معاوضے کی بات ہوئی تھی, یہ دونوں باتیں سرکار کے ساتھ. میں آتا ہوں لکھیم پور پہ, جو اجے مشرا ٹینی والا معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ کی ووچ میں, سپریم کورٹ کی نگرانی میں اس پہ جانچ چل رہی ہے. اب سپریم کورٹ کی ڈبل کمیٹی اس پر نگرانی رکھے ہوئے ہے, اس لیے ابھی ہم نے اس پہ بہت مضبوطی سے ہستکشیپ نہیں کیا ہے. ہم مانے سپریم کورٹ کا بہت سمان کرتے ہیں. رہی بات ایم ایس پی کی, ایم ایس پی پر سرکار کمیٹی بنانا چاہتی ہے, ہم نے کمیٹی کو یہ سرکار کو اسپشٹ کر دیا ہے کہ آپ کمیٹی کے مادھیم سے ہمیں ایم ایس پی کی گارنٹی کا قانون دے دیجیے, مادھیم جو مرضی ہو, لیکن کسان کو ایم ایس پی کی گارنٹی کا قانون چاہیے, جو کسان کی فصل کا دام سرکار نردھارت کرتی ہے کسان کو وہ دام چاہیے. دوسری جو مانگے تھی اس پر سب پر بات بن گئی ہے. بات اب یہ ہے کہ جو بنی ہے وہ عملی جامہ میں آئے, وہ دھراتل پہ آنی چاہیے. اس لیے ہی ہم نے پہلے دن سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آندولن استھگت کیا ہے, سماپت نہیں کیا ہے جب تک یہ, کیونکہ اور بہت سارے چیلنجز ہیں ملک میں کسان کے, بہت سارے ایسے وشے ہیں جو کسان کو شوشت کر رہے ہیں, جہاں کسان کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں الجھنا پڑتا ہے. تو جب تک یہ ساری باتیں نہیں پوری ہو جاتی تب تک ہم اس پر نظر بھی بنائے ہوئے ہیں, ہم سب برابر بیٹھک بھی کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے سمپرک میں ہیں, اور آدھیکارک روپ سے ہم نے 15 جنوری کی ایک بیٹھک کی گھوشنا کی ہوئی ہے.
بہت شکریہ حریش صاحب, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ناظرین آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. بہرحال یہ بحث آئندہ ہفتوں اور مہینوں تک چلتی رہے گی, اور جب تک یہ معاملہ پوری طرح سے حل نہیں ہو جائے گا نتیجہ آپ کے حوالے کرتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے، جو لے کے شفاعت کا، جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے، تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے، تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے۔ سب فکر جہاں چھوڑ کے نکلو ذرا گھر سے، تقدیر بناؤ گے تیبا سفر سے، تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے۔ گزریں گے ادھر سے مائل بکرم ہو کے، وہ گزریں گے ادھر سے۔
سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اب سماعت فرمائیں نشریات کا اگلا پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رابطہ برقرار رکھو، چاہے ایک سلام ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، خداوند عالم نے تین چیزوں کو دوسری تین چیزوں کے ساتھ حکم دیا ہے. خداوند عالم نے حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، پس جو بھی نماز پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. خداوند عالم نے اپنے شکریہ کا والدین کے شکریہ کے ساتھ حکم دیا ہے، پس جو بھی والدین کا شکریہ ادا نہ کرے اس نے خدا کا شکریہ ادا نہیں کیا. خداوند عالم نے تقوی الہی کا صلہ رحم کے ساتھ حکم دیا ہے، پس جو صلہ رحم نہ کرے وہ متقی نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ان تینوں احکام کو دو دو کر کے حکم دیا گیا ہے، اور دونوں کے ادا کرنے کا وقت ایک نہیں ہے، کیونکہ نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا ایک وقت میں ممکن نہیں ہے، اور ان میں سے دونوں کا ایک وقت معین ہے. حنان بن سدیر کہتے ہیں، ہم فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھے. ہمارے ساتھ میسر بھی تھے. وہاں پر میسر کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کا تذکرہ آ گیا. امام علیہ السلام نے فرمایا، اے میسر، کئی مرتبہ تمہاری موت تمہارے پاس آئی، لیکن ہر مرتبہ تمہارے صلہ رحم کی وجہ سے واپس چلی گئی. اگر چاہتے ہو کہ تمہاری عمر بڑھ جائے تو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، صلہ رحم کرو، چاہے ایک سلام ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو. رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یقیناً رشتہ داروں کے ساتھ ارتباط اور نیک کام انجام دینے سے روزے جزا کا حساب آسان ہو جاتا ہے، اور انسان کو گناہوں سے دور کرتا ہے. پس اپنے بھائیوں کے ساتھ صلہ رحم کرو اور ان کے ساتھ نیکی کرو، چاہے ایک سلام ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو، اور سلام کا نیک جواب دو. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صلہ رحم کرو چاہے شربت کے پانی کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، اور اس سے بہتر دوسروں کو اذیت دینے سے پرہیز کرو. والدین کے ساتھ نیکی اور صلہ رحم کرنے سے حساب آسان ہو جاتا ہے، اور صلہ رحم خوش خلقی، بخشش اور خوش دلی ہے. صلہ رحم روزی کو زیادہ کرتا ہے اور موت کو پیچھے ڈھکیل دیتا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اولاد عبد المطلب کو جمع کیا اور ان سے فرمایا، اے اولاد عبد المطلب، بلند آواز سے سلام کرو، صلہ رحم کرو، اور رات کو جب لوگ سو جائیں تو عبادت کرو. غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اچھی باتیں کرو، تاکہ سلامتی کے ساتھ بہشت میں جاؤ. اور اہل بیت علیہم السلام فرماتے ہیں، خداوند عالم نے تمہارے اوپر ہماری دوستی اور پیروی واجب کی ہے، اور تم پر واجب کیا ہے کہ ہماری اطاعت کرو. آگاہ ہو جاؤ کہ جو بھی ہم میں سے ہے وہ ہماری پیروی کرے. یہ بات جان لو کہ ہماری سیرت تقوی اور کوشش ہے. اسی طرح ہماری سیرت یہ ہے کہ اچھے اور برے کی امانت کو ادا کرو، صلہ رحم کرو، مہمان نوازی کرو، اور جس نے تمہارے حق میں غلط کیا ہے اسے درگزر کرو. جو بھی ہماری پیروی نہیں کرے گا وہ ہم میں شمار نہیں ہوگا. اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط. محترم جناب مولوی سید احمد رضا رضوی صاحب، مدرس مکتب امامیہ لکھنؤ یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں، آج کے پراشوب دور میں جہاں دنیا بھر کے ریڈیوز اور ٹیلی ویژن اسلام اور انسانیت کے خلاف زہریلے پروپیگنڈے کر رہے ہیں اور حقیقی چہرے کو مسخ کر رہے ہیں، وہیں اسلامی جمہوریہ ایران کے تمام نشریاتی ادارے، خصوصاً ریڈیو تہران اور سحر ٹی وی، اسلام کے وقار و اقدار کو اعلیٰ معیار پر پہنچا رہے ہیں، اور ایسے ایسے پروگرام نشر کرتے ہیں کہ ایک باضمیر انسان کے لیے مشعل راہ ہیں۔ محرم الحرام اور سفر میں صبح امید، ذبح عظیم، مناسبتی پروگرام سن کر دل خوش ہو گیا۔ بہت عمدہ سلسلہ تھا۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، کیونکہ آپ لوگ پروگرام کو نہایت ہی عرق ریزی کے ساتھ مرتب کرتے ہیں۔ تمام اسٹاف اور سامعین کی خدمت میں ہمارا مؤدبانہ سلام عرض ہے، اور سامعین محترم مولوی سید احمد رضا رضوی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
ایک چرواہا مویشیوں کو چرانے کے لیے بیابان میں لے گیا۔ چلتے چلتے اخروٹ کے ایک پیڑ کے پاس پہنچا اور پیڑ پر چڑھ کر اخروٹ توڑنے میں مصروف ہو گیا۔ اچانک تیز ہوا کے ساتھ گرد و غبار اڑنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ وحشت زدہ ہو گیا اور پیڑ سے اترنے کا ارادہ کیا، مگر اس پر بہت زیادہ خوف و ہراس طاری تھا۔ ادھر جس شاخ پر وہ بیٹھا ہوا تھا، وہ تیز ہوا کے جھونکوں سے بہت زیادہ ہلنے لگی اور معلوم ہو رہا تھا کہ عنقریب وہ ٹوٹ کر نیچے گر جائے گی اور اس کے ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں گے۔ جب اسے کوئی سہارا نظر نہ آیا تو اس نے خدا کی جانب توجہ کی اور آسمان کی جانب اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا، خدایا میں اپنے مویشیوں کو تیری بارگاہ میں نظر کر رہا ہوں تاکہ درخت پر سے صحیح و سالم نیچے اتر آؤں۔ کچھ دیر بعد ہوا کم ہو گئی اور چرواہے نے ایک موٹی ڈال پر اپنا پیر رکھ لیا، اور جب گرنے کا ڈر ختم ہو گیا تو خداوند عالم کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اے خدا یقیناً تو اس بات پر راضی نہیں ہوگا کہ میرے بچے تنگ دستی اور ذلت و خواری کے ساتھ موت کی آغوش میں چلے جائیں اور تو تمام جانوروں کا مالک بن جائے، لہٰذا میں آدھے جانور تیری بارگاہ میں ادا کر رہا ہوں اور بقیہ جانور اپنے لیے رکھ رہا ہوں، اور اس کے بعد پیڑ سے اترنے لگا۔ جب کچھ نیچے پہنچا تو کہنے لگا، اے خدائے مہربان، تو اپنے جانوروں کی کس طرح سے حفاظت کرے گا؟ میں خود ہی ان کی دیکھ بھال کر لوں گا اور اس کے بدلے میں ریوڑ کے آدھے جانوروں کا دودھ اور اون تجھے ادا کروں گا۔ اس کے بعد جب تھوڑا اور نیچے آیا تو کہنے لگا، خدایا آخر چرواہے کا بھی حق ہوتا ہے اور وہ بغیر اجرت کے نہیں رہ سکتا، لہذا دودھ تیرا حصہ اور اس کی اون اجرت کے عنوان سے میرا حق ہے۔ اس کے بعد جب ایک پیر ڈال پر اور دوسرا زمین پر پہنچ گیا تو آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، کہاں کا دودھ اور کہاں کی اون؟ میں نے تو بدحواسی کے عالم میں ایک بات کہہ دی، اس پر جرمانہ تھوڑی ہوتا ہے۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 23 آذر، 9 جمادی الاول اور 14 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ نو جمادی الاول سن 786 ہجری قمری کو شہید اول کے نام سے مشہور عالم اسلام کے عظیم محدث اور فقیہ ابو عبداللہ محمد ابن مکی عاملی شہید ہوئے۔ وہ سن 734 ہجری قمری میں لبنان کے علاقے جبل عمل میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے علمی گھرانے میں پرورش پائی اور دینی علوم کی تعلیم شروع کی۔ شہید اول نے علامہ ہلی جیسے عظیم اساتذہ سے کافی استفادہ کیا اور اپنی دینی معلومات کی تکمیل کی۔ وہ دینی علوم کے علاوہ شعر و ادب میں بھی مہارت رکھتے تھے، اور کبھی کبھی دوسروں کی غلط باتوں کا جواب شعر میں بھی دیا کرتے تھے۔ شہید اول نے اپنی 52 سال کی بابرکت عمر میں متعدد سفر کے باوجود بہت سی کتابیں تالیف کیں، جن میں الباقیات الصالحات کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ چودہ دسمبر سن 1546 عیسوی کو ڈنمارک کے منجم اور ریاضی دان ٹیکو براہے پیدا ہوئے۔ انہوں نے ایک عرصے تک جرمنی میں تعلیم حاصل کی، اور بہت زیادہ تحقیق و مطالعے کے بعد نظام فلکی میں ایک نئے ستارے کو دریافت کیا۔ کچھ عرصے کے بعد ڈنمارک کی حکومت نے وین نامی ایک چھوٹا سا جزیرہ، ایک رصد خانہ قائم کرنے کے لیے ان کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے وہاں رصد خانہ قائم کیا، اور 20 سال تک محنت کر کے انہوں نے ستاروں کی رصد کی۔ انہوں نے اپنی بے پناہ کوششوں اور اہم انکشافات کے ذریعے کیپلر جیسے دیگر منجمین کے لیے علم نجوم کے راستے ہموار کیے۔ انہوں نے اسی طرح کوپرنیکس اور منظومہ بطلی موس کے درمیان ایک منطقی رابطہ بھی پیدا کیا۔ تیئیس آذر سن 1282 ہجری شمسی کو ایران کے معروف طبیب اور محقق ڈاکٹر محمود نجم آبادی پیدا ہوئے۔ انہوں نے طب میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مریضوں کے علاج معالجے کے علاوہ یونیورسٹی میں تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ ڈاکٹر محمود نجم آبادی کو ایرانی اسلامی طب میں خاص دلچسپی تھی، اس لیے انہوں نے زکریہ رازی سمیت ایران اور اسلامی دنیا کے علم طب کے معروف محققین کے بارے میں متعدد کتابیں لکھیں اور بعض کتابوں کا ترجمہ کیا۔ ڈاکٹر نجم آبادی نے 45 کتابیں اور رسالے تحریر کیے، جن میں طب اسلامی کا سرسری جائزہ، ایرانی طب کی تاریخ اور ایرانی کیمیادان، فلسفی اور طبیب زکریہ رازی کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ چودہ دسمبر سن 1911 عیسوی کو برسوں کی کوششوں کے بعد قطب جنوبی کو دریافت کیا گیا، اور اس کو دریافت کرنے والے بعض افراد نے قطب جنوبی پر پہلی بار قدم رکھا۔ اس دن ناروے کے جہازران کیپٹن روالڈ ایمنڈسن نے قطب جنوبی پر پہنچنے کے لیے برطانیہ کے کیپٹن رابرٹ اسکاٹ سے ہونے والے مقابلے میں کامیابی حاصل کی اور قطب جنوبی پر ناروے کا پرچم لہرا دیا، لیکن اسکاٹ اور ان کے ساتھی واپسی پر برفانی طوفان میں پھنس گئے اور اسی برفانی طوفان میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ چودہ دسمبر سن 1981 عیسوی کو سہونی حکومت کی پارلیمنٹ نے شام کی جولان کی پہاڑیوں کو باضابطہ طور پر مقبوضہ فلسطین میں ضم کرنے کی منظوری دے دی۔ اس غاصب حکومت نے سن 1967 میں عرب اسرائیل جنگ کے دوران شام کی ان پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ مقبوضہ فلسطین میں شام کی جولان کی پہاڑیوں کو شامل کر لینے کے سہونی حکومت کے اقدام پر دنیا کے مسلمانوں اور عربوں نے شدید احتجاج کیا۔ سہونی حکومت کے اس فیصلے کے باوجود اس کا یہ اقدام عالمی برادری اور عربوں کی نظر میں غیر قانونی ہے، اور مشرق وسطی امن مذاکرات میں بھی جولان کی پہاڑیوں کی واپسی کا مطالبہ ایک اہم موضوع ہے۔ یہ مطالبہ ابھی تک مذاکرات کی کامیابی اور ناکامی کی راہ میں ایک اہم مسئلے کے طور پر باقی ہے۔ چودہ دسمبر سن 1995 عیسوی کو پیرس اجلاس میں ڈیٹن معاہدے کے نام سے موسوم بوسنیا امن معاہدے کو حتمی منظوری ملی۔ ڈیٹن معاہدے پر اسی نام کے امریکی علاقے میں امریکی حکام کے دباؤ کے نتیجے میں مسلمان، سرب اور کروٹ یعنی بوسنیا کی تین اصل قوموں کے رہنماؤں نے 21 نومبر 1995 کو دستخط کیے۔ مسلمانوں کے لیے اس معاہدے کا صرف ایک ہی فائدہ تھا، اور وہ سربوں کے ہاتھوں ان کے وحشیانہ قتل عام کا خاتمہ تھا، جس میں اس وقت تک 2.5 لاکھ مسلمان مارے جا چکے تھے۔ لیکن سربوں اور کروٹوں کو ڈیٹن معاہدے سے خوب سیاسی فائدے حاصل ہوئے۔ اس معاہدے کی بنیاد پر مسلمانوں کی اکثریت ہونے کے باوجود یہ جمہوریہ دو حصوں یعنی مسلم کروٹ فیڈریشن اور جمہوریہ سرب بوسنیا میں تقسیم ہو گئی۔ معاہدے کے مطابق بوسنیا کی مرکزی حکومت 3 رکنی صدارتی کونسل پر مشتمل ہوتی ہے، جس میں بوسنیا کی اصل تینوں قوموں کے نمائندے ہوتے ہیں، لیکن 12 لاکھ بوسنیائی مسلمانوں کی وطن واپسی اور معاہدے میں مذکورہ دیگر مسائل ابھی تک حل نہیں کیے گئے ہیں۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی اختتام پذیر ہو جائیں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حقہ کما یستحق حمدا کثیرا، واعوذ بہ من شر نفسی، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لَكَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي فَإِنَّهُ عِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي فَإِنَّهَا دَارُ مَقَرِّي اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرت ولا غما إلا أذهبت ولا عدوا إلا دفعت بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين.